एक नई जिंदगी, तरक्कीत नई जिंदगी नहीं थी, एक जहालत से निकलकर दूसरे जहालत में दाखिल हुए, मुनहरिफ दीन से निकलकर बेदीनी का शिकार हो गए। असल में ये काम हुआ, मुनहरिफ दीन से निकलकर बेदीनी का शिकार हो गए। यही जमाना था जब सरमाएदारी फैली है, इसी जमाने में सरमाएदारी फैली है। ये जो सरमाएदारी है असल में ये एक किस्म की बायो प्रोडक्ट है, तौलीद है, पैदावार है उस बेदीनी की जो उस जमाने में फैली थी। इस खातिर हमें यूं नजर आता है कि हमारा दीन सरमाएदारी के साथ कभी भी नहीं पनप सकेगा। सरमाएदारी की सारी बुनियादें बेदीनी से निकल रही हैं, ये दीन सरमाएदारी के साथ नहीं चल पाएगा। इसी तरीके से जो है मखाना निजाम बनाए उन्होंने कि उसी की पैदावार बनते चले गए। मैं कहना चाह रहा हूं जरा एहतियात के साथ आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, इसको अभी जैसे कहते हैं आखिरी हक न समझिए, इसमें तौजी की बहुत गुंजाइश है। कमोबेश डेमोक्रेसी भी उस सूरत में जिस सूरत में ये चाहते हैं ये बेदीनियत की पैदावार है, लादीनियत की पैदावार है। अलबत्ता डेमोक्रेसी उस सूरत में जिसमें मगरबी ममालिक चाहते हैं, अगर डेमोक्रेसी के अंदर कयूद लगे इसको उसकी उस सूरत से निकाल दिया जाए जो मगरबी ममालिक चाह रहे हैं तो काबिल कबूल सतह में कबूल की जा सकती है बहुत सारी कैद करने के बाद। लेकिन डेमोक्रेसी उस सूरत में जिसमें ये मगरबी ममालिक चाह रहे हैं ये लादीनियत की पैदावार है, जिसकी तशरीह में कभी आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। तो दीनी ईसाइयत के वो फेज गुजर गया, मजहबी हुकूमत खत्म हो गई, लादीनियत फैल गई, लादीनियत के नतीजे में कौमें बनना शुरू हो गई, नेशन स्टेट, रिलीजियस गवर्नमेंट जो कलेप्स की तो कौमी हुकूमतें बनने लगी। अब आपको समझ में आए कि यूरोपियन क्यों हमारे यहां कौमी हुकूमतें बनाना चाहते हैं, वो खुद अपने तजुर्बे को देख चुके हैं कि दीन को शिकस्त देने के लिए कौमी हुकूमतें बहुत हैं। इस खातिर इन्होंने यहां पर 50 से ज्यादा मुल्कों के अंदर तकसीम किया है, पहली जंगे दीन से लेकर अब तक 55 इस्लामी ममालिक इन्होंने इस खातिर बनाए। ये खुद अपने 300 साल तजुर्बे को देखकर समझे हैं कि जब कौमी हुकूमतें बनती हैं तो दीन का सफाया हो जाता है। इन्होंने यही तजुर्बा हमारे साथ पहली जंगे दीन की बात दोहराया कि हमें कौमी हुकूमतों ने तकसीम किया ताकि हमारे दीन का खात्मा हो जाए, लेकिन ये भूल रहे हैं कि पीछे खुदा की ताकत भी कार फरमा है। मकरू मकरम व मकर मकरम वैरमाकरी, इन्होंने मकरू फरेब किया, अल्लाह ने तदबीर की और अल्लाह बेहतरीन तदबीर करने वाला है। ये अपनी तदबीरों को मकरू फरेब कर लेंगे लेकिन आखिर ना अंजाम वही है जो परवरदिगार आदम की तरफ से तय हुआ है कि ये दीन बाकी रहना है। ईसाइयत ने यह दौर गुजार किया बेदीनी के अंदर दाखिल। अब जब बेदीनी के अंदर दाखिल हुए तो दो रास्ते बन गए, एक रास्ता ये बना कि असल दीन को खत्म, दीन का मामला खत्म, इसको हम कह रहे हैं सेकुलरिज्म कि असल दीन ही खत्म हो जाए। एक और तफसीर बनी सेकुलरिज्म की, वो ये कि आप दीन कबूल करें लेकिन दीन अपनी इनफरादियत में रखें, इज्तिमाइयत में ना लाइए, माशरती निजाम में दीन ना लाइए, इनफरादी जिंदगी में रखिए। इनफरादी जिंदगी में दीन रखने का मतलब क्या है, वही कि आप सुबह उठिए, आपका दिन चाहता है इबादत कीजिए, आपका मसला है। आपने स्लेव लटकानी है लटका लीजिए, तो आपका मसला है। अलबत्त आप फ्रांस के अंदर कह रहे हैं कि आपका मसला नहीं है, अगर बाहर निकलना तो स्लेव उतारने पड़ेंगे। अब फ्रांस में कैद लगा रहे हैं, आपको बताइए वो पर्दे के ऊपर पाबंदी हुई, स्लेव के ऊपर पाबंदी हुई, और वो जो यहूदी टोपी बांधते थे उन सबके ऊपर पाबंदी लगा दी फ्रांस में कि पब्लिक प्लेसेस पर जो गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स हैं उनके अंदर ये लगा के जाना मना कर दिया उन्होंने। तो पहले ये कहा कि भाई या तो आप बेदीन हो जाइए कंप्लीट सेकुलर, या दूसरा रास्ता यह कि आप दीन रखिए, इनफरादी जिंदगी में रखिए, माशरे में ना लेके आइए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अब हम जुर्म की सजा क्या दें, क्या ये दीन का काम नहीं है, ये पब्लिक को डिसाइड करेंगे। कारोबार कैसे हो ये दीन का काम नहीं है, ये पब्लिक डिसाइड करेंगे। इसके लिए कहां से आप कानून बनाएंगे, कहा इसके लिए हम सिविल कोड बनाएंगे। सिविल कोड शहरी कवानीन, शहरी कवानीन लोगों की मर्जी से बनाए जाएंगे, इसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं है। अब आपको समझ आया यहां क्या हो रहा है, आप समझ रहे हैं ये दीन से क्यों निकाल रहे हैं ये सारी चीजें। मसलन तालीम से दीन निकाल दो, जुर्म से दीन निकाल दो, ये सारी कोशिश, यानी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है ये 400 साल पुराना नुस्खा अब क्यों लेकर आ रहे हैं। यकीन बताइए ये वो नुस्खा जिसके ऊपर ईसाइयत ने 400 साल पहले अमल किया है, अब हम पर थोपने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों, अब इन्हें मौका मिला है, अब इनको मौका मिला है। इन्होंने पहली जंग एजीम की बात से लेकर अब तक हमें 55 इस्लामी मुल्कों में तोड़ लिया अपनी दाने से समझ रहे थे इतना हो गया तभी मामला खत्म है, तो बाकी को नहीं छेड़ा। अब जो इंकलाब इस्लामी आया तो जाके कर देगा, नहीं इतना काफी नहीं है और खराब करना पड़ेगा, इसलिए अब यह हमला शुरू हुआ। अब دیکھیں ان کی پلاننگ سمجھ میں آ رہی ہے، خود انہوں نے تجربہ کر لیا ہے بے دینی کا، بے دینی کی سیکولرزم، اور جو باقی بچا پوچھا ہے وہ دین انفرادی زندگی میں، اپنی عبادت کرو، اپنے گھر میں بیٹھو، شہری قوانین اس طرح. اب عالم یہ پہنچا کہ نکاح بھی عدالت میں ہوں گے، تمہاری پھر دین پہ کس کام کے لیے گیا؟ کہا دین اس لیے کہ تم عبادت کرو، تم اللہ کے ساتھ دور لگاؤ اور خود اپنے آپ کو مطمئن کرو، تمہاری پرسنل سیٹسفیکشن کے لیے. یقین بابا سنجیدگی کے ساتھ کہتے ہیں دین صرف ذاتی تسلی کے لیے. اچھا اس کو کیوں چھوڑ دیا انہوں نے؟ سوچنے والی بات ہے، اس کو بھی تباہ کر دیتے. کہا نہیں، اگر یہ بھی تباہ کر دیں گے نا تو لوگوں کے اندر ایک الجھن بن جائے گی. اگر دین کو بالکل نکال دیا تو یہ اتنے ہوشیار ہیں، ان کو پتا ہے کہ لوگوں کی فطرت میں دین کی طلب ہے. اگر اتنا سا بھی دین نہیں رکھا تو پھر وہ جو طلب ہے وہ باہر آ جائے گی اور ایک قسم کا انقلاب برپا کر دیں گے. تو چھوٹا موٹا دین چھوڑ دو تاکہ یہ کچھ چھوٹے موٹے دین کے ساتھ اپنی طلب کو سیٹسفائی کرتے رہیں. اور وہ جو بڑی چیزیں تھیں، اب آپ یقین فرمائیے بائبل کے اندر ایک آیت نظر آتی ہے چاروں بائبلز کے اندر، اور وہ آیت یہ کہہ رہی ہے بادشاہ کو وہ دو جو اس کا حق ہے، خدا کو وہ دو جو اس کا حق ہے. اس کو ہم کہتے ہیں سیگریگیشن، ریلیجن اور پولیٹکس کے درمیان جدائی. وہی تو ہمارے یہاں بھی ہوا، ہمارے یہاں بھی دین اور سیاست کے نام پر جدائی کیوں کی انہوں نے؟ کیوں جب ان خراب آیا تو ان کی روحیں تک جاتی ہیں اور ایک دم سے سامنے آ کر کھڑے ہوئے. کیوں؟ انہوں نے دیکھا انہوں نے 500 سال تک جو راگ ادا کا تھا وہ ٹوٹ گیا. انہوں نے 500 سال تک اپنی قوم کو اور ہم کو یہ بیوقوف بنایا تھا کہ دین اور سیاست رہتا ہے. فکر کہاں سے لائے تھے؟ اپنی اس عیسائیت کی بائبل سے، جس میں یہ کہا تھا کہ بادشاہ کو وہ دو جو اس کا حق ہے. اچھا بادشاہ کا حق کیا ہے؟ سکہ، طاقت. خدا کو وہ دو جو اس کا حق ہے، وہ کیا ہے؟ دعا کرو. سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے دین عیسائیت کی منحرف شکل. اچھا جب یہ رشتہ ٹوٹ گیا، نظام میں دین نہیں ہے، فکر میں دین نہیں ہے، دین رہ گیا چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے، پرسنل سیٹسفیکشن کے لیے، بعد میں وہ بھی کاروبار بن گیا. یہ تو ہوتا ہے پھر، جب دین ٹوٹتا ہے تو دین کاروبار بنتا ہے. ذہن میں رکھا، جب دین ٹوٹتا ہے تو دین کاروبار بنتا ہے. ہمارے ساتھ بھی ہوا ہے، ہمارے ساتھ بھی ایمن یہی ہوا ہے کہ ہمارا جب دین ٹوٹا اور دین کے اوپر زد ماری تو پھر دین کو کاروبار بنا لیا. اور بدقسمتی سے ابھی تک بہت ساری جگہوں کے اوپر یہی چل رہا ہے. ان کے ساتھ بھی یہی ہوا. اب جو دین بچا پوچھا رہ گیا وہ کیا تھا؟ میں نے عرض کیا کہ وہ آپ چلے جائیں گے، دعا کر دیجئے، چرچ چلے جائیں گے، چرچ کے نام پر تھوڑا بہت چیریٹی کا کام کر لیجئے، ان کاموں کو نمٹا دیجئے. جب یہ کام ہوئے مسلمانوں کے اندر بھی شروع کیا، تو پھر مسلمانوں میں ریئیکشن آیا، یعنی انقلاب کی صورت میں. اب اس کے بعد کی راستہ میں ابھی تک عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد والے. یہاں تک آنے کے بعد دین عیسائیت میں نیا ٹرینڈ جاگا ہے، ایک نیا ٹرینڈ جاگا ہے. وہ ٹرینڈ کب جاگا ہے؟ اس کی جڑیں پہلے بھی تھیں لیکن صحیح استعمال پچھلی صدی سے شروع ہوا ہے. ایک نئی فکر دین عیسائیت، اتنا تو آپ نے سمجھ لیا کہ مختلف دور گزارے عیسائیت، پچھلی صدی میں دین عیسائیت میں ایک نئی فکر اٹھی. اس کی جڑیں پہلے سے تھیں لیکن صحیح استفادہ اب ہوا. وہ نئی فکر جو اب اٹھی ہے، اور وہ کیا فکر؟ آپ بائبل کا مطالعہ کرنا ہے، کبھی موقع ملے کبھی جا کر کسی کو پڑھنا ہو، ضروری نہیں آپ کے ہم بتا رہے ہیں، اگر ہم نے بھی یقین نہیں آئے تو پھر پڑھ لیں. کرتے وہاں جا کے دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ قوم بنی اسرائیل کی فضیلتیں بہت دیکھی ہیں بائبل میں. قوم بنی اسرائیل کی فضیلتیں بائبل کے اندر بہت زیادہ. اچھا یہ بنی اسرائیل کون ہے؟ وہ یہودی. اب ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ عیسیٰ کی کتاب میں، حضرت عیسیٰ کی کتاب میں یہودیوں کی فضیلتیں کیوں لکھی، جبکہ حضرت عیسیٰ کے قاتل خود یہودی تھے. حضرت عیسیٰ کے قاتل خود یہودی تھے. اب آپ تھوڑا سا پیچھے آئے، حضرت عیسیٰ کی وفات کے بعد جانشینی کا جھگڑا ہوا تھا. کون جیت گیا تھا جانشینی کے جھگڑے میں؟ وہ یہودی جو بعد میں مسلمان عیسائی ہوا تھا. اس نے دین عیسائیت کا تختہ پھیر دیا. اس نے دین عیسائیت میں وہ تبدیلیاں ایجاد کی ہیں کہ آج میں کچھ کرسچن اسکالرز کے آرٹیکل دیکھتا تھا کچھ وقت پہلے، تو اس میں لکھا تھا کہ ہمیں قبول کرنا پڑے گا کہ دین عیسائیت عیسیٰ کی نہیں ہے، پال کی ہے. دین عیسائیت عیسیٰ کا تھا تو پال کا اثر اس نے کیا، سارا کا کچھ بھی کیا، مطلب بہت ساری تبدیلیاں کی. من جملہ ایک کام یہ تھا کہ اس نے اپنی کتاب کے اندر قوم یہود کی فضیلتیں گڑھ دی. اور یہ کام کس کے مشابہ ہے؟ یہ کام بالکل مشابہ ہے ان علماء یہود کے جو خلیفہ سیوم کے زمانے میں اقتدار پہ پہنچ گئے تھے، اور انہوں نے خوب قوم یہود کی فضیلتیں گھڑی. بن جملہ مثلا ایک روایت پہلے میں نے اپنی خدمت میں عرض کی تھی کہ روایت یہ گھڑی کہ کعبہ بیت المقدس کو ہر روز سجدہ کرتا ہے. یہ روایت گھڑی ہوئی ہے کہ کعبہ ہر روز بیت المقدس کو سجدہ کرتا ہے. اچھا بیت المقدس کس کی جگہ ہے؟ یہودیوں کی. تو کعبہ جو قبلہ ہمارا قرار پایا وہ ہر روز سجدہ کر رہا ہے اس قبلے کو جو یہودیوں کا مرکز ہے. اس طرح جو کام انہوں نے مدد کیا تھا عیسائیت کے ساتھ یہاں پر بھی کیا، وہاں پر انہوں نے دین عیسائیت کو منحرف کیا اور اس کے اندر یہودیت کر دی. یہاں پر بھی یہی کام کرنا چاہ رہے تھے. ایک رکاوٹ رہ گئی، اہل بیت اتھار. اہل بیت نے کام نہیں کرنے دیا. اہل بیت اور ان کے ماننے والوں نے ہر موقع پر ان یہودیوں کا مقابلہ کیا. تب سمجھ میں آئے گا آپ کو کہ کیوں حضرت ابو ذر یہودیوں سے اتنا ٹکراتے تھے. خلیفہ سادس کے زمانے میں، تیسرے خلیفہ کے زمانے میں سب سے زیادہ جو حضرت ابو ذر کو مصیبتیں اٹھانی پڑی وہ اس وجہ سے اٹھانی پڑی کہ وہ دربار میں موجود علماء یہود سے ٹکراتے رہتے تھے. یعنی ایک واقعہ میں یہاں تک لکھا ہے کہ خلیفہ سادس نے اس یہودی عالم سے پوچھا کہ اس میں فتویٰ کیا ہے. اس نے ایک فتویٰ دیا. ابو ذر نے چھڑی اس کے سینے پر مار کے کہا کہ یہودی کے بدلے تو ہمیں دین سکھائے کہ ہم کس دین پہ عمل کریں. یہ وہ خطرہ تھا جس کو حضرت ابو ذر دیکھ رہے تھے کہ انہوں نے پچھلے دین کے ساتھ یہ ستیہ ناس مارا تھا کہ سارا دین عیسائیت دین یہود کی خدمت میں لگا دیا تھا. خطرہ یہ تھا کہ دین اسلام کو بھی یہودیت کی خدمت میں رکھیں گے. اگر خاندان اہل بیت نہ ہوتے تو یہ ہو جاتا. ان کے ہونے کی وجہ سے یہ کام نہیں ہو پایا، اور اہل سنت بھی اس علم کے ذریعے کی وجہ سے کچھ بیدار رہے کہ ایسا نہ ہو کہ ساری یہودیت ہمارے اوپر چڑھ جائے. ابھی بھی اسرائیلیات کم نہیں ہیں ہمارے پاس، ابھی بھی اسرائیلیات ہمارے پاس بہت ہیں، اور اس کی وجہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں. بس یہ نقطہ وہ یہ کہ اگر کوئی یہ قسم کھا لے کہ اسلام کی روایتیں لکھے گا اور اس میں پانچویں امام اور چھٹے امام کا نام نہیں لانا تو پھر وہ اسرائیلیات کو قبول کرے گا، جیسا کہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری نے کیا. دونوں نے طے کر لیا کہ ہم قول الباقر اور قول الصادق نہیں آنے دیں گے. جب نہیں آنے دو گے تو پھر تمہارا نصیب ابو ہریرہ اور یہودی علماء ہیں، انہی کے اوپر تم خوش رہو. یہ ہونا تھا جو ان کے ساتھ بنیاد وہاں پر خراب تھی کہ انہوں نے اہل بیت اتھار علیہ السلام سے علم لینا چھوڑ دیا. اب جب یہاں سے علم نہیں ملے گا تو پھر تمہیں یہودیوں سے ہی ملے گا، اور وہاں پر گئے اور جس مصیبت میں اس وقت پھنسے ہوئے ہیں اس سے نکل نہیں پائیں گے. اتنی مصنوعی اور جاری روایات دے کر بیٹھے ہیں کہ خود ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ان کا کرنا کیا ہے. اور یہ وہ مشکل ہے جس کی وجہ سے دین عیسائیت دین اہل تسنن کے اندر تبدیلی نہیں آ پا رہی. آپ یقین فرمائیے نجی محفلوں کے اندر حزب اللہ کی کامیابی کے بعد اہل سنت نے واضح اعتراف کیے ہیں کہ ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ ہمارے پاس تو ایسی کمی ہے جس کی وجہ سے ہم کبھی کامیاب نہیں ہو پائیں گے. اور قبول کر رہے ہیں کہ یہ کمی سید الشہداء کا خوف ہے. قبول کر رہے ہیں یہودیت نے دین عیسائیت کے ساتھ یہ کیا کہ خود عیسائیت کی تعلیمات کو ختم کر کے اس میں یہودیت کی محبت ڈال دی. اب یہ ٹرینڈ پہلے بھی تھا کہ اگر کوئی عیسائی ہے تو اسے یہودیوں کا ساتھ دینا پڑے گا. اچھا عیسائی بیچارہ ایک عام ماننے والا کنفیوز، کس بات میں کنفیوز؟ وہ دیکھتا ہے حضرت عیسیٰ کے قاتل یہودی ہیں اور کتاب یہ کہہ رہی ہے کہ ساتھ مجھے یہودیوں کا دینا. کتاب مکاشفہ بائبل کی آخری بک ہے، اس میں جا کر دیکھیے واضح طور پہ لکھا ہے کہ اگر جیسس کی آمد چاہیے ہے تو اس سے پہلے بنی اسرائیل کا اتنا ساتھ دو کہ وہ اپنی حکومت بنائے. اور کس بنی اسرائیل کا جو عیسیٰ کے قاتل ہیں ان کا اتنا ساتھ دیں کہ وہ حکومت بنائے؟ قاتل کو بائبل میں لکھا ہوا. اچھا یہ ٹرینڈ، اس ٹرینڈ کو ہم کہتے ہیں، اس اصطلاح کو اپنے ذہن میں مضبوطی سے بٹھا لیجیے گا، اس ٹرینڈ کو ہم کہتے ہیں کرسچن زائونزم، مسیحی صہیونیت. ایک وہ صہیونیت ہے جو یہودی صہیونیت ہے. بنی اسرائیل کو حاکم بناؤ پوری دنیا ان کے غلام ہے، یہودیت کو حاکم بناؤ پوری دنیا ان کے غلام، یہ یہودی صہیونیت ہے. ایک مسیحی صہیونیت ہے کرسچن زائونزم ہے. وہ کیا ہے؟ بنی اسرائیل کا تمام عیسائی ساتھ دے. کیوں ساتھ دے؟ کہا یہ حضرت عیسیٰ کی آمد کے لیے بہت ضروری ہے. اب یہ کرسچن زائونزم، اس کی جڑیں بائبل کے اندر تھی، اور گزشتہ تاریخوں کے اندر کچھ سالوں کے بعد ایسے عیسائی اسکالر آتے تھے جو اپنی قوم کو بنی اسرائیل کی حمایت کی سمت لے کر جاتے تھے. لیکن گزشتہ 100 سال میں یہ ٹرینڈ بہت مضبوطی کے ساتھ چل نکلا. کیا اتفاقاً ایسا ہوا؟ اتفاقاً ایسا نہیں ہوا. چونکہ 100 سال پہلے خود یہودیوں نے طے کیا کہ اب ہمیں حکومت بنا لینی چاہیے، اس لیے انہوں نے عیسائیت میں اس ٹرینڈ کو مضبوط کروایا. پہلے تو خود بھی دعویٰ نہیں کر رہے تھے نا کہ ہمیں حکومت بنانی ہے. 100 سال پہلے سوئٹزرلینڈ میں جمع ہوئے بال کے اندر، وہاں جا کے انہوں نے ورلڈ جوز فیڈریشن تشکیل دی، وہاں پہلی کانفرنس ہوئی 1896 میں، اور طے کیا کہ ہمیں یہودی حکومت بنانی ہے. جب یہ طے کر لیا تو ایسے عیسائیوں کو پروموٹ کرنا شروع کیا جو کرسچن زائونزم کی دعوت دیں. اس کے نتیجے میں یہ دعوت مضبوط پکڑ گئی، اور یہ دعوت سب سے زیادہ جس علاقے میں دی گئی وہ امریکہ تھا. کیوں؟ یہودی جانتے تھے کہ پروٹیسٹنٹ عیسائی ہمارا ساتھ زیادہ دیں گے، اور پروٹیسٹنٹ عیسائی ہونے کے ناطے ان کو امریکہ سے اچھا کوئی ملک نہیں مل سکتا تھا، اور وہ بہت اچھی طرح سے پتا تھا کہ امریکہ کے اندر پوٹینشیل کتنا ہے، یہاں پہ دولت کتنی ہے، یہاں پر طاقت کتنی ہے. اگر اس کا ہم نے ساتھ دے لیا اس عیسائیت کا، تو پھر ہماری زندگی پوری ہو جائے گی، ہماری حکومت بھی بنے گی اور کوئی ہمیں کچھ نہیں کر سکے گا. انہوں نے خاص کر امریکہ کے اندر عیسائیت کے اندر اس فکر کو پروموٹ کیا کہ عیسائیت جب تک بنی اسرائیل اور یہودیوں کا ساتھ نہیں دے گی اس وقت تک حضرت عیسیٰ کا ظہور نہیں ہوگا، یعنی کرسچن زائونزم کا. اس کے نام پر لیدر چرچ بن گئے، اور جو سب سے زیادہ مضبوط چرچ یعنی فرقے بن گئے، علیحدہ فرقے، وہاں پہ چرچ تقریباً فرقے کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے. تو وہ جو فرقے بنے علیحدہ، ان میں سب سے بڑا فرقہ جو اس کام کو سپورٹ کرتا تھا اس کا نام تھا اینگلیکن چرچ. اینگلیکن چرچ نے سب سے زیادہ اس بات کے اوپر اصرار کیا کہ اگر عیسیٰ کی آمد چاہیے. اچھا، عجیب بات یہ کہ یہ لوگ بالکل اس طرح انتظار کے دعوے کرتے تھے جیسے ہم دعوے کرتے ہیں اپنے ایمان کے انتظار کے، یعنی عیسائیوں کے دینی جذبات ابھارتے تھے حضرت عیسیٰ کے انتظار کے نام پر، اور جب ان کے دینی جذبات بھڑک اٹھتے تھے حضرت عیسیٰ کے انتظار کے لیے، تو پھر دعویٰ یہ ہوتا تھا کہ اب تمہیں اگر انتظار کا حق پورا کرنا ہے تو یہودیوں کا ساتھ. یہ ہے کرسچن زائونزم. یہ کرسچن زائونزم امریکہ کے اندر بہت تیزی سے پھیلا. اچھا، یہ جو پھیلا 20ویں صدی کے شروع میں 1900 کے بعد، اس کے ساتھ ایک اور مارکہ ہو گیا، وہ جس کو آج کل ہولوکاسٹ کہا جاتا ہے، یعنی یہودیوں کا کچھ قتل عام جو ہٹلر نے انجام دیا. اب ایک طرف سے امریکہ میں فضا یہ پھیلی ہوئی ہے کہ اگر عیسائیت کو عیسیٰ چاہیے تو یہودیوں کا ساتھ دینا ہوگا، دوسری طرف سے یہ ثابت ہوا کہ یہودی دنیا کی مظلوم ترین قوم، تیسری طرف سے یہ نظر آیا کہ یہودی اپنے لیے ایک چھوٹا سا ملک بنانا چاہتے ہیں. اب آپ کو سمجھ میں آیا کیوں امریکیوں نے اتنا یہودیوں کا ساتھ دیا تھا؟ ان تمام چیزوں کو جمع کیا گیا اور یہودی عوام کے سر پہ ایسا مسلط کر دیا گیا کہ یہودیوں نے یہ سمجھا کہ دیکھو بھائی، اگر عیسیٰ چاہتے ہو تو اسرائیل بنانا ہوگا، اگر مظلوم کا ساتھ دینا ہے تو اسرائیل بنانا ہوگا، اگر ظلم کا مقابلہ کرنا ہے تو اسرائیل بنانا ہے، ہر صورت میں اسرائیل بنانا ہی بنانا ہے. اب جو دیندار عیسائی ہے وہ یقیناً عیسائیت سے نکل کر یہودیت کا ساتھ دے گا. کیوں؟ بائبل میں لکھا ہوا، کوئی انکار نہیں کر سکتا، سوائے ایک راستہ آپ کے کیا چاہیے، بائبل کا انکار کر دیجیے. اگر بائبل کا انکار نہیں کیا تو پھر عیسائی ہونے کے ناطے اسرائیل کا ساتھ دینا ہی دینا ہے. اب بہت بات سن لیجیے آگے، موجودہ صدر، اس کا باپ، اس کا پورا خاندان مکمل اینگلیکن ہے، ٹھوس اینگلیکن، پوری نسل اس کی کمپلیٹ اینگلیکن ہے. ان کے تمام ان پادریوں سے تعلقات ہیں. دیکھیے، اگر اس بات کو جاننا ہوتا ہے کہ بھائی کیا ان کے تعلقات کون سے چرچ سے ہیں، تو اس میں 2-3 فیکٹرز ہوتے ہیں. پوپ ناظر کے ساتھ وائٹ ہاؤس کے اندر صدر کچھ پادریوں کو دعوت دیتا ہے مذہبی پریچنگ کرنے کے لیے. ہمارے ایسا نہیں ہوتا کہ پریزیڈنٹ دعوت دے پریزیڈینشیل پیلس کے اندر کسی مولوی کو کہ وہ مثال کے طور پر تبلیغ دین کرے، لیکن وہاں پر اس طرح سے ہوتا ہے کہ پریزیڈینشیل پیلس یعنی وائٹ ہاؤس دعوت دیتا ہے. وائٹ ہاؤس جتنے بھی دعوت دے رہا ہے، یہ اور اس کا باپ سارے کے سارے انگلیکنز کو دعوت دیتا ہے، اور اگر دوسروں کو دعوت دی بھی ہے تو انتہائی کم لوگ. اس کے بعد جب جارج بش کا انتخابات کا وقت آیا، اسپیشلی جب سیکنڈ ٹرم آئی اس کی جیتنے کی، تو اینگلیکن چرچ دیوانہ ہو گیا اس کا سپورٹ کرنے کے لیے. اچھا، وہاں پر چرچ کا مطلب صرف بلڈنگ نہیں ہے، چرچ کا مطلب میں نے عرض کیا کہ فرقہ ہے، اور اس فرقے کے پاس پھر ہاسپٹلز ہیں، اس فرقے کے پاس اسکولز ہیں، اس فرقے کے پاس سب سے مضبوط ٹیلی ویژن چینلز ہیں. اور وہ ٹیلی ویژن چینل بعض ایسے پروگرامز دیتے ہیں، مثال کے طور پر ایک وہاں پہ بہت زبردست پادری ہے پیٹ رابرٹسن نام کر کے، ہفتے کے اندر اس کا پروگرام آتا ہے، ویور 35 لاکھ ہے امریکہ کے اندر، ہر ہفتے کم از کم 35 لاکھ آدمی اس کا پروگرام ڈٹ کے دیکھتے ہیں، اس کے 9 فالوور ہیں. اور یہ آدمی سمجھ لیجئے یہ بش کا خاص مولوی ہے، یہ بش کا پیٹ پادری ہے، اور یہ لوگ مکمل زائنزم کے حامی ہیں، کرسچن زائنزم کے حامی ہیں. کتنے شدید یہ یہودی پرست ہیں کہ جو پرانا وزیر اعظم تھا جس کو برین ہیمریج ہوا، ایرن شرم کو جب برین ہیمریج ہوا تو وہ ایک معاہدے کے بعد ہوا تھا جس نے مسلمانوں کے ساتھ کیا تھا. مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا کہ آپ غزہ کے کچھ علاقے کو خالی کریں گے، آپ خالی کریں گے اور وہاں پر مسلمان اپنی حکومت بنائیں گے، یعنی یہ جو الفتح کی حکومت تھی اس وقت انتخابات نہیں ہوئے تھے حماس کے. اس نے جو زمین خالی کی تو وہ پیٹ رابرٹسن جو عیسائی ہے امریکہ کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اس نے اس شہروں کے لیے کہا تھا کہ یہ شہروں اللہ کا عذاب اٹھائے گا، جبکہ شہروں خود قصاب ہیں، خود قاتل ہیں. 1980 کے قریب جو حادثہ ہوا تھا صحرا اور شکیلا کا، جس کے اندر 5000 سے زیادہ فلسطینی دو دن میں قتل کیے تھے، وہ اس نے قتل کروائے تھے. یہ اس وقت اسرائیل کا وزیر دفاع تھا، ساری کمانڈ اس نے کی تھی، اتنا بڑا قاتل ہے یہ وزیر اعظم ہے. اس نے معاہدہ کیا کہ کچھ حصہ مسلمانوں کو دے دیا جائے گا، وہاں میونسپلٹی ٹائپ کی حکومت بنائیں گے. اس کے بعد اس کو برین ہیمریج ہوا. جب برین ہیمریج ہوا تو پیٹ رابرٹسن نے اپنے ٹیلی ویژن پروگرام کے اندر کہا کہ ایرن شرم کو جو برین ہیمریج ہوا ہے یہ اس کے اوپر اللہ کی لعنت گری ہے. سب مجھے اللہ کی لعنت اس کے اوپر کیوں گئی؟ تو تم صہیونزم کا اتنا بڑا حامی ہے، تم بھی صہیونزم کہنے لگا نہیں، اس نے جو زمین مسلمانوں کو دی ہے نا اللہ نے اس کے اوپر لعنت کی. اتنا بڑا یہودی پرست ہے یہ انسان. اور یہ آدمی جارج بش کا مینٹر ہے، یہ آدمی جارج بش کا لیڈر ہے، مذہبی لیڈر. اب آپ سمجھ رہے ہیں موجودہ حکومت کس قسم کی حکومت ہے. اب مشکل یہاں پر پیش آتی ہے، یہ تو وہ ہے جو اب تک ہوا ہے، اب ذرا یہ دیکھیے کہ آگے کیا ہونے والا ہے، آگے کی صورتحال ان حالات کو دیکھتے ہوئے کیا بنے گی. وقت کافی ہو گیا ہے لیکن چند منٹ اور لگاتے ہیں، جس کو جانا ہو تو ذرا کسی کا اٹھ کے جا سکتا ہے، 10 منٹ اور لگاتے ہیں تاکہ اس صورتحال کو دیکھے. یہودی اپنی سازش میں مکمل کامیاب رہتے ہیں، وہ اس طریقے سے کہ انہوں نے اپنے یہودیوں کو جمع کر لیا اسرائیل کے نام پر، یہودی سارے جمع ہو گئے، ادھر سے عیسائی طاقت کو بھی منحرف عیسائیت کے ذریعے سے اپنے ساتھ کھڑا کر لیا، یہاں پہ بھی کامیابی ہو گئی. اب ان کو اگلا اسٹیپ کیا کرنا تھا؟ مسلمانوں کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے کھڑے کرنے تھے جو دین کے نام پر یہودیت کا ساتھ دیں. یہ کام نہیں ہو پایا، میں نے اس کے خاندان اہل بیت کی وجہ سے یہ کام نہیں ہو سکا. لیکن منحرف اسلام میں ان کو جڑیں مل رہی ہیں، منحرف اسلام میں ان کو کچھ جڑیں ملیں گی. وہ جڑیں کس طریقے سے ملیں گی؟ جاری روایات کے اوپر عمل کر کے، جاری روایات کے اوپر عمل کریں گے، اور ان روایتوں پر عمل کرنے کے نتیجے میں اپنے لیے کچھ ہمدردیاں حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. ابھی تک زیادہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی. ان کے سامنے مسلمانوں کو اپنا حامی بنانے کا صرف ایک راستہ ہے، مسلمان سیکولر ہو جائے. دین عیسائیت میں تو اتنی گڑبڑ تھی کہ جتنا عیسائی دیندار ہوگا یہودی پرست ہوگا. دین اسلام میں یہ گڑبڑ نہیں آئی کہ جتنا انسان دیندار ہوگا یہودی پرست ہوگا، نہیں، ہمارے یہاں الٹا ہو گیا. جتنا ہمارے یہاں دیندار ہوگا وہ یہودیوں کا دشمن بنے گا. اب اگر چاہتے ہیں دین مسلمان کو اپنے ساتھ رکھیں تو ان کو کیا کرنا پڑے گا؟ صرف ایک راستہ ہے، سیکولرزم پھیلانا. دین کے نام پر کچھ نہیں ہو سکتا، دین کے نام پر گڑبڑ نہیں ہو سکتی. یہ فتح ہے خاندان اہل بیت اطہار علیہ السلام کی. اچھا، اب بے دینیاں پھیلانی پڑے گی. میں نے عرض کیا پہلے تو اتنے پہ اکتفا کر رہے تھے کہ چلو بس یہ نام کے مسلمان رہیں، ہمیں تو خود ہی قبول کر لیں گے. مثلا دیکھیے نا، شاہ ایران اسرائیل کو قبول کیے ہوئے تھا، کوئی مسئلہ نہیں تھی، کتنا اچھا مسلمان تھا ان کے لیے، شاہ بھی تھا مسلمان بھی تھا، عیسائی کو بھی قبول کرتا تھا، اچھے تعلقات تھے اس کے. ان کو امید یہ تھی کہ یہ پیٹرن چل نکلے گا، یہ کام چل نکلے گا، تو مسلمانوں کو جڑوں تک وہ گھڑنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمارے ساتھ چل نکلیں گے. لیکن مشکل کیا ہوئی کہ انقلاب اسلامی آ گیا. اب وہ جو انقلاب اسلامی آیا تو اس نے ان ناروں کو کھڑا کر دیا جو انہوں نے دبانے کی کوشش کی تھی. آیت اللہ خمینی نے 60s میں اسرائیل مرد آباد کے نعرے لگوا دیے. جب انقلاب آیا تو انہوں نے تو اس نعرے کو اپنا بنیادی نعرہ قرار بنا دیا، امریکہ مرد آباد، اسرائیل مرد آباد. یہ جو کام ہوا تو ان کے تمام ہوش اڑ گئے کہ یہ تو ہمارا سارا منصوبہ ختم ملا دیا اس نے. اب ان کے سامنے دو راستے تھے، یا تو خمینیت کا مقابلہ کریں، دیکھا یہ کام بھی نہیں ہو پایا. خمینیت لوگوں کے دلوں کے اندر جگہ بنا گئی. اب صرف ایک راستہ تھا، ان کو دین سے باہر نکال دوں. اس لیے سیکولرزم کی نئی فضا چلی ہے. یہ سیکولرزم کی نئی فضا انقلاب سے پہلے اتنی مضبوطی کے ساتھ نہیں آئی تھی اتنا اس وقت مضبوطی کے ساتھ آئی ہے. تین لیول سے سیکولرزم کو چاہیے ہوگا، تعلیم کی سطح پر، قانون کی سطح پر اور میڈیا کی سطح پر. قانون، تعلیم اور میڈیا کی سطح پر ان کو سیکولرزم چاہیے ہوگا تاکہ مسلمان یہود دشمنی سے باہر آ جائے. اور اگر مسلمان اس طرح سے باہر آ جاتا ہے، میں نہیں کہہ رہا بے عقل یہود دشمنی ہم نے کرنی ہے، نہیں، اس خدا کے دشمن کی دشمنی سے باہر لانا چاہتے ہیں ہمیں. اور اگر مسلمان چاہتا ہے کہ خدا کے دشمن کو دشمن رکھے، تو پھر میں کہتا ہوں زیارت عاشورہ بہترین ہے. سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم، اس سے صلح کروں گا جس سے آپ نے صلح کی، اس سے جنگ کروں گا جس سے آپ نے جنگ کی. یقین مانیے انسان محترم، اگر کوئی شخص زیارت عاشورہ کے مفہوم کو سمجھ لے، یہ شخص مجاہد بنے گا بس، اور کوئی راستہ نہیں ہے، یہ صرف جہاد کرے گا. زیارت عاشورہ کا مفہوم یہی ہے، اللهم اجعل محيايا محيا محمد وآل محمد، میری زندگی کو ویسا بنا دے جیسے تم نے محمد وآل محمد کی زندگی بنا، ومماتي ممات محمد وآل محمد، میری موت ایسی موت دے جس طرح سے ان کو تم نے دنیا سے اٹھایا. یہ مجاہد بنے گا، بنے گا جو بار بار کہے گا اللهم ان اعلی بی سفیان و اعلی زیاد ما اعلی مروان الى یوم القیامه. یہ کب یہودیت کے ساتھ لڑے گا؟ اس خاطر شیعت سے لڑیں گے، ان کو پتا ہے اگر شیعت رہی یہود دشمنی رہے گی، خدا کے دشمنوں کے ساتھ شیعہ نہیں بیٹھ پائے گا. اگر شیعہ شیعہ ہے اور اس کے رگوں کے اندر حسینیت ہے، تو وہ اللہ کے دشمن کے ساتھ نہیں بیٹھے گا. اس خاطر حسینیت سے لڑ رہے ہیں یہ. بہرحال یہ تو اس محاذ کے اوپر ہے. اب عیسائی محاذ کے اوپر انہوں نے اگلا کام کیا کرنا ہے جو ہمارے لیے زیادہ اہم ہے، جو ان کا اصل میں کردار بنے گا. یوں احساس ہوتا ہے کہ منحرف یہودیت اللہ کی دیے ہوئے تعلیمات سے بہت واقف تھی. دیکھیے اس طرح سوچیے گا، منحرف یہودیت کے اندر، یہ یہودیت جو تھی ابتدا میں، ظاہر انبیاء کا دیا ہوتی ہے نا، یہودیت بھی اللہ کا دیا ہوتی ہے، ان کے پاس اپنی تو کوئی طاقت نہیں تھی. انہوں نے اس دین خدا کے ذریعے سے بہت کچھ حاصل کر لیا. مثال کے طور پر اگر آج کوئی در اہل بیت سے وابستہ رہے تو اسے بہت سارے علم مل سکتے، لیکن اگر وہ ان علوم کو لے کر منحرف ہو جائے تو پھر یہ شیطان کے راستے میں ان علوم کو استعمال کرنے کی کوشش کرے گا. انہوں نے یہودیت کے ساتھ یہی کام کیا، انہوں نے انبیاء کی تعلیمات کو لیا یہودیت میں سے، جس میں ان کو مستقبل کی خبریں بھی ملی، جس میں ان کو بعض علوم بھی ملے، اور ان تعلیمات کو جو مستقبل کی خبریں تھیں، علوم تھے، اس کو انہوں نے خود اللہ کے خلاف دشمنی میں استعمال کر لیا. لہذا نبی اکرم کی تشریف آوری کے سب سے زیادہ منتظر یہودی تھے. کیوں؟ یہودیوں کی کتابوں میں لکھا ہوتا ہے کہ نبی آئیں گے. قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ اہل کتاب نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے کوئی اپنے بچوں کو پہچانتا ہے. اس کا مطلب ہے اہل کتاب کے پاس کتابوں میں نبی کی ایسی نشانیاں دی ہوئی تھیں کہ پہچاننے نہ پہچاننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اچھا، ان نشانیوں کو جہاں دیندار یہودیوں نے استعمال کیا ہوگا، وہاں بے دینوں نے استعمال نہیں کیا ہوگا؟ ان بے دینوں نے بھی استعمال کیا. اچھا، کیا کیا تھا اس پرانی یہودیت کے اندر؟ مجھے یوں احساس ہوتا ہے مستقبل کی خبریں بتانے میں شاید دین یہود بہت مضبوط تھا. البتہ پر سبھی کا تذکرہ عرض کر رہا ہوں، ایک میجک بھی بہت مشہور ہے یہودیوں کے حوالے سے، جس کو قبالہ تعریف کرتے ہیں. قبالہ نام دیکھتے ہیں اس کا، کہتے ہیں کہ یہ بلیک میجک در حقیقت انہیں یہودیوں کا ہے جو انہوں نے اللہ کی تعلیمات سے بنایا ہے. زیادہ متوجہ نہیں ہوں اس بات کا، بتا رہا ہوں کہ مشہور ہے اس طرح سے. یوں لگتا ہے کہ بہت کچھ تھا. مثلا میں ایک واقعہ اپنی خدمت میں عرض کرتا ہوں. امیر المومنین ایک دفعہ تشریف فرما ہو رہے تھے، ایک شہر میں پہنچے، وہاں پر کہا کہ یہاں پڑاؤ ڈالو. لوگوں نے کہا کہ مولا اگر یہاں پڑاؤ ڈالتے ہیں تو پانی اطراف میں نہیں، بہت دور جانا پڑے گا پانی. مولا نے فرمایا یہیں پڑاؤ ڈالو، پانی بھی ہے. اچھا، پڑاؤ ڈالا، ایک خیمہ لگا ہوا تھا کسی راہب کا، کوئی عبادت گزار تھا، کہا اس سے پوچھو پانی کا. اس کے پاس سے پوچھا پانی کا، کہنا یہاں کہیں پانی والی نہیں. مورا نے کہا پانی یہی ہے. اس کے بعد ایک جگہ پہ تشریف لے کر کہا اس جگہ کو کھودو. جو کھودا تو نیچے کا پتھر بہت بڑا پتھر، مورا نے کہا اس پتھر کو نکالو. اب یہ سب لوگ لگے رہے، پتھر نہیں نکلا. وہ راہب آ کے کہنا یہاں پانی والی نہیں ہے، کہاں اپنی محنت لگا رہے ہو. مورا نے کہا پانی یہیں پر ہے. مورا تشریف لے کر انہوں نے پتھر کو مرضی سے نکالا اور پانی کا فوارہ جاری ہو گیا. اب وہ جو پانی جاری ہوا تو وہ راہب بھاگ کر حضرت علی کے پاس آیا, کہنے لگا کہ کیا تم اللہ کے نبی ہو؟ کہا نہیں, اللہ کا نبی نہیں. کہا کہ اللہ کے ولی ہو, وسیع ہو؟ کہا ہاں میں نبی کا وسیع ہوں. کہا ہمارے پاس سینکڑوں سال سے خبر تھی کہ اس پتھر کو صرف اللہ کا وسیع اٹھائے گا. ہمارے پاس یہ خبر موجود تھی. امیر مومنین نے کیریا فرمایا اور کہا خدایا تیرا شکر کہ تم نے میرا ذکر جاری رکھا ہے. یہ بات یہودی جانتے تھے کہ نبی کا وسیع کون ہے, آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے اہل بیت سے لڑ رہے تھے. کربلا صرف بنی امیہ نے نہیں کیے, پیچھے یہودی بھی ہیں, وہ تھے جو ان کے ڈور ہلا رہے تھے. یہ سب جانتے تھے اہل بیت کون ہے. اچھا آپ ذرا سوچیے گا ایک بار, جو یہودی گڑنے کے ماہر ہیں وہ عیسائیت کو اتنا خراب کرتے ہیں کہ یہودیت پرستی عیسائیت میں ڈال دیتے ہیں. امام زمانہ سے ٹکرانے کے لیے ایسی میدان چھوڑ دیں گے. یہ کرٹیکل پوائنٹ ہے. وہ اتنے ہوشیار ہیں, انہوں نے رسول خدا کا ہزار سال پہلے سے مقابلہ شروع کر دیا تھا. 300 سال پہلے انہوں نے لا کے آدمی بٹھا دیے مدینے کے اندر کہ یہاں سے باہر نہ جا پائے اللہ کا نبی, اسے یہی ختم کر دیں گے. کتنے منصوبے بنائے انہوں نے. انہوں نے کربلا کا معرکہ کر ڈالا تھا کہ کسی طریقے سے اہل بیت کی طاقت کو ختم کر. انہوں نے مولا کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان خالی چھوڑا ہوا ہے کیا؟ ہرگز نہیں. جب وہ دین عیسائیت کو اتنا خراب کر سکتے ہیں کہ یہود پرستی کو انہوں نے اس میں ڈالا, تو انہوں نے مولا کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی گھر بار ڈالا ہوا ہے اس کے اندر. اور وہ ہر بار ان سے یہ کہہ رہا ہے کہ عیسائیت کے ظہور سے پہلے عیسیٰ کا ایک بڑا مخالف ظہور کرے گا. یہ بھی بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے, لکھا ہوا ہے عیسیٰ کا ایک بڑا مخالف اینٹی کرائسٹ عیسیٰ سے پہلے ظہور کرے گا. اچھی طرح جانتے ہیں کہ پہلے امام آئیں گے پھر عیسیٰ آئیں گے. ان کو پتہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کے آنے سے پہلے امام مقابلہ شروع کر چکے ہوں گے. اب ذرا سچویشن سوچیے کیا ہونے والی ہے. اب ہونا یہ ہے, آپ اس زمان میں کب ہوگا خدا جانتا ہے, مولا تشریف لائیں گے اور یہ کیا کہیں گے کہ عیسیٰ کا مخالف آ گیا. اس کا مطلب ہے پوری عیسائیت مولا کا مقابلہ کرے گی. پوری عیسائیت بائبل کے حکم کے تحت مولا کا مقابلے میں لگ جائے گی. اب کیوں مولا کا مقابلہ کرے گی؟ یہ وہ جگہ ہوگی جو سب جگہ ہوگی. پھر حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے, یہ لوگ مجبور ہو جائیں گے حضرت عیسیٰ کے سامنے سر جھکائیں اور وہ حضرت عیسیٰ کے امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے, تو یہ عیسائیت مولا کا ساتھ دیں گے. یہ وہ سخت دور ہے جو بیچ میں گزرے گا, سمجھ رہے ہیں نا؟ پس یہ پردہ عیسائیت نے ہمارا ساتھ دینا ہے, عیسائیت نے مولا کا ساتھ دینا ہے, لیکن بیچ کے فیز میں سب سے سخت دشمنی عیسائیت کرے گی. تو اب آپ سمجھ رہے ہیں ہمارا کردار کتنا سخت ہے. اب ہم سے کوئی پوچھا نہیں عیسائیت کے اس وقت کیا کریں, ساتھ دیں یا دشمنی کریں؟ دیکھیں نا کریٹیکل کوشچن آ گیا. کہیں دشمنی کریں اسی عیسائیت نے اینڈ میں مولا کا ساتھ دینا ہے, کہیں ساتھ دیں اسی عیسائیت نے مولا سے سب سے زیادہ دشمنی کرنی ہے. سوائے اس کے کچھ نہیں کر سکتے کہ عیسائیت کے ساتھ عقل پر مبنی تعلقات رکھیں, عیسائیت کو اپنے دین سے آگاہ کرنے کی کوشش کریں, اپنے دین کی حقانیت سمجھانے کی کوشش کریں. یہ ہمارے پاس واحد راستہ ہے اس عیسائیت کو عقل دلانے کے لیے جو اس وقت بہرحال یہودی انحراف کا شکار ہوئی ہے. یہ عزیزان محترم وہ چیزیں ہیں جو اس وقت حاکم ہیں اور شاید نہ بہت دور کے مستقبل میں نظر آنے والی ہیں. البتہ اس میں کچھ علامتیں اور بھی ہیں جو کرٹیکل علامت ہیں. مثال کے طور پر میں نے پہلے آپ کی خدمت میں کبھی عرض کیا ہے کہ بائبل کے اندر لکھا تھا کہ عراق تباہ ہوگا, اور یہ ظالم بش یہ کہتا ہے کہ میں نے وہی کیا جو بائبل نے حکم دیا تھا. کئی دفعہ اس بات کا اعلان کر چکا ہے کہ میں نے بائبل کے حکم کے تحت کیا جو کچھ کیا. اور وہ جو پیٹ روبرٹسن ہے اور دوسرے عیسائی جو اس کے مبلغین ہیں, انہوں نے باقاعدہ اس کو بک بنا کے دی ہوئی ہے کہ تم نے 5 سال کے اندر یہ کام کروانے ہیں. ان تمام کے اندر یہ چیزیں, بدقسمتی سے بائبل کے ایسے کسی حصے کے اندر ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر لکھی ہوئی ہے. یہ لکھا ہے کہ جہاں پر حضرت سلیمان کی عبادت گاہ تھی نہیں کر دیا جائے گا. اس وقت تقریباً مسلم ثابت کرتے ہیں اسرائیلی کہ وہ ہیکل سلیمانی مسجد اقصی کے نیچے ہے. وہ ہیکل سلیمانی عبادت کا جو حضرت سلیمان کے زمانے میں بنی تھی وہ کہتے ہیں کہ مسجد اقصی کے نیچے ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں ان کی سازش کو پڑھنے کی کوشش کروں تو جس طرح وقت گزرتا چلا جائے گا مسجد اقصی گرائی جائے گی اور اس کے اندر سے ہیکل سلیمانی نکالنے کی کوشش کریں گے. اگر اب تک جو کچھ انہوں نے کیا اس کو دیکھتے ہوئے سوچوں تو اگلا مرحلہ یہ آئے گا کسی وقت. یہ وہ چیز ہے جو اس منحرف عیسائیت کے مقدر میں ہے. اس وقت ان کو اس چیز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اب اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے کہ عیسائیت کو عقل دی جائے, عیسائیت شعور سے کام لے, حضرت عیسیٰ کی شخصیت کے اوپر غور کرے. اور آج کی جیسی رات میں اگر کوئی عقل رکھنے والا عیسائی ہو تو اسے چاہیے دنیا بھر میں کرسمس کے ہونے والے چیزوں پر غور کرے اور اپنے آپ سے پوچھے کہ اس کا حضرت عیسیٰ سے کیا تعلق ہے. جو کچھ امریکہ کے اندر ہو رہا ہے کنزیومرزم, خرید و فروش, شاپنگ, یہ حضرت عیسیٰ جو پھٹے پرانے کپڑے پہنتے تھے, اپنے لیے گھر نہیں بنایا, انہوں نے اپنی زندگی کو انہوں نے اس طریقے سے گزار دیا اپنے آپ کے ساتھ, ان کے نام پر کنزیومرزم, ان کے نام پر شہوت پرستی. اور بدبخت وہ مسلمان ہے جو اس عیسائیت کو منا کر اپنے لیے فخر محسوس کر رہا ہے. بدبخت ہمارا وہ جوان ہے جو اس وقت ساحل سمندر پہ کھڑا ہوگا, نشے پہ دودھ کھڑا ہوگا اور کہہ رہا ہوگا میں کرسمس منا رہا ہوں. یہ سوائے ذلت کے کچھ نہیں ہے. یہ فقیر ہے اپنے ذہن کے اندر, فقیر ہے اپنی روح کے اندر, جن کو نہ عیسائیت کی خبر ہے اور نہ اسلام کی خبر ہے. یہ وہ سخت وقت ہے جس سے ہمیں گزرنا پڑے گا اور یہ وقت گزرے گا یہاں تک کہ دین اسلام کی حقانیت ثابت ہوں گی, مولا کا ظہور ہوگا اور انشاءاللہ پرچم عدل و عدالت اس دنیا کے اوپر لہرائے گا. دعا کرتے ہیں پاک پروردگار تجھے بادشاہ محمد والے محمد کا اس خلیل سی عبادت کو قبول کر. اے پاک پروردگار تجھے بادشاہ محمد والے محمد کا دین اسلام کی حقانیت کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما. اے پاک پروردگار تجھے بادشاہ محمد والے محمد کا اہل بیت کی نورانیت سے ہمارے دلوں کو منور فرما. اے پاک پروردگار دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما. اے پاک پروردگار پرچم اہل بیت کو ان کی تعلیمات کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرما. اے پاک پروردگار تجھے بادشاہ محمد والے محمد کا ہمارے مرحومین کے گناہوں کی مغفرت فرما, انہیں اہل بیت کے ہمراہ محشور فرما, ہمیں اور ہمارے مرحومین کو شفاعت اہل بیت سے سرفراز فرما. اے پاک پروردگار تجھے بادشاہ محمد والے محمد کا نسلاً بعد نسل ہماری تمام نسلوں کو اہل بیت کے آوانہ انصار میں قرار فرما. اے پاک پروردگار تجھے بادشاہ محمد والے محمد کا اس دنیا کی دنیاوی زندگی کا اختتام اہل بیت کی راہ میں شہادت قرار فرما. اے پاک پروردگار تجھے بادشاہ محمد والے محمد کا جو مقامات اہل بیت اطہار سے منسوب ہیں پاک پروردگار بالاخص مقامات مقدسہ جو عراق کے اندر موجود ہیں ان کا تحفظ فرما. اے پاک پروردگار لشکر کفر اسرائیل اور امریکہ کی صورت میں ظاہر ہوا ہے پاک پروردگار, لشکر کفر صہیونیت کی صورت میں ظاہر ہوا ہے پاک پروردگار, اس لشکر کفر کو جلد از جلد نیست و نابود فرما. اے پاک پروردگار لشکر اسلام مسلمانوں کے ایران اور حزب اللہ کی صورت میں ظاہر ہوا ہے پاک پروردگار, اس لشکر اسلام کو فتح و کامرانی نصیب فرما. اے پاک پروردگار تجھے بادشاہ محمد والے محمد کا سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. اے پاک پروردگار ہمیں ان کے مخلص آوان و انصار میں قرار